بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے محترم مولانا عبدالباری ندوی صاحب رحمہ اللہ کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 1050، سورہ ہود، آیت نمبر 61، 62، 63.
وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. وإلى ثمود أخاهم صالحا، اور ثمود کی طرف، قوم ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو رسول بنا کر بھیجا. قال يا قوم اعبدوا الله، صالح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. ہوا انشأکم من الارض، اسی نے تم کو زمین سے پیدا فرمایا ہے. واستعمرکم فیہا، اور اس میں تم کو اس نے آباد فرمایا ہے. فاستغفروہ، پس اسی سے تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو. ثم توبوا الیہ، اور اسی کی طرف تم رجوع کرو، اسی کے پاس تم توبہ کرو. ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا پروردگار بہت قریب ہے اور بات سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے. قالوا یا صالح، انہوں نے کہا اے صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، اس سے پہلے تو ہمیں تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، تم بڑے شریف تھے، بڑے نیک تھے، اور ہم کو بڑی امیدیں تم سے تھیں کہ تم بڑے ہو کر نہ معلوم کیا کیا سب کرو گے. اتنہانا، آج عالم یہ ہے تمہارا کہ تم آج ہم کو روکتے ہو ان باتوں سے کہ ان نعبد ما يعبد آباؤنا، کہ ہم عبادت ان کی کریں جن کی ہمارے بابا، ہمارے آبا اجداد عبادت کرتے تھے. ان کی عبادت کرنے سے تم آج ہم کو روکتے ہو. وَإِنَّنَا لَفِي شَكْ، بے شک اب تو ہم کو بہت شک ہے اس چیز کی طرف جس کی طرف تم ہم کو دعوت دیتے ہو، جس بات کی طرف تم ہم کو دعوت دیتے ہو اس معاملے میں ہم شک میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی تم پر اطمینان نہیں، جو بات کہہ رہے ہو ہمیں اس پر یقین نہیں ہے. قال یا قومی، فرمایا اے میری قوم، ارائیتم، بھلا یہ بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے. ان کنت علی بینۃ من ربی، میں اپنے پروردگار کی طرف سے ثبوت پر اگر رہوں تب بھی تم کو شک رہے گا، یقین نہیں کرو گے. میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس بینہ ہے، ثبوت ہے، تب بھی نہیں مانو گے. وآتانی منہ رحمہ، اس کی طرف سے میرے پاس خصوصی فضل اور خصوصی رحمت آئی ہے، اور وہ مجھے اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، یہ کسی کو ملتا نہیں ہے، اللہ کا خصوصی نام ہوتا ہے. فمن ینصرنی من اللہ، پھر میری اللہ کی طرف سے مدد کرنے والا کون رہے گا. ان عصیتو، اگر میں ہی اللہ کی نافرمانی کروں. تم مجھے کہہ رہے ہو کہ تم جو کر رہے ہو صحیح نہیں کر رہے ہو، میں اللہ کی اگر نافرمانی کروں گا تو پھر میری مدد اللہ کی طرف سے کیسے ہوگی، کہاں مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اگر میں اسی کی نافرمانی کروں. اتنے انعام میرے اوپر ہوئے ہیں اور اتنا احسان مجھ پر کیا ہے اور ثبوت کے ساتھ مجھے بھیجا ہے، اب تم مجھ کو اس کی خلاف ورزی کرنے کا حکم دے رہا ہو. فما تزیدونی غیر تقصیر، دیکھو تم مجھ کو سوائے نقصان کے اور کسی چیز میں میرا اضافہ نہیں کر رہے ہو، تم مجھے نقصان کے اندر زیادتی ہی کرتے جا رہے ہو، اس طرح کی باتیں کہلوا کر یا اس طرح ان چیزوں کی طرح مجھے تم غلط باتوں کو کہہ کر میرا نقصان کر رہے ہو۔ یہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ شروع ہوا، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ختم ہوا، اور اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ان کے بھائی صالح کو ہم نے ثمود کی طرف نبی بنا کر رسول بنا کر بھیجا۔ یہ بھائی بھائی بارہ ہم اس سے پہلے کہہ چکے ہیں، بھائی سے مراد قبیلے کے اعتبار سے، رشتے کے اعتبار سے اوپر چل کر بھائی ہوتے ہیں، اس لیے بھائی کہا گیا، قریبی رشتہ تھا ان لوگوں کا آپس میں۔ یہ قوم ثمود، یہ تبوک اور مدینے کے بیچ میں رہتی ہے، جن کو آج کی زبان میں مدائن صالح کہتے ہیں، یا پرانی زبان میں اس کو ہجر کہا جاتا ہے، اس جگہ کو ہجر کے نام سے مشہور ہے وہ جگہ، اور اس زمین کے اوپر جو قوم آباد تھی قوم ہجر بھی اس کو کہتے ہیں، اور اسی قوم کا دوسرا نام قوم ثمود بھی ہے۔ تو یہ تبوک اور مدینہ تقریباً آپ سمجھ لیجئے 500 میل کا فاصلہ ہے، اس درمیان کے اندر ایک جگہ ہے مدائن صالح، آج بھی اس کو اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے، قرآن مجید کی زبان میں اس کو ہجر کے لفظ سے یاد کیا گیا۔ تو وہاں یہ بستی آباد تھی، اور اس بستی کے اندر اللہ تعالی نے بہت سے کمالات اور بہت سا خصوصی فضل اپنا عنایت فرمایا تھا اس قوم کو، اس بستی والوں کو۔ وہ قوم بھی بڑی چری بہادر اور بڑی طاقتور اور بڑی ڈھیلڈور قوم تھی، ان کا حسن مشہور، ان کی صلاحیت مشہور، ان کی قوت مشہور، ان کی لمبائی تگڑائی مشہور، چنانچہ یہ پہاڑوں کے اندر اپنے مکانات کو تراش تراش کر بناتے تھے اور اسی میں رہتے تھے۔ اندازہ لگائیے پہاڑوں میں جو قوم رہتی ہو اس کی بہادری کا بھی اس سے اندازہ ہوتا ہے، اور سخت مزاجی کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور پھر ان کے اپنی دل دول کے اعتبار سے کیسے ہوں گے، اسی اعتبار سے وہ اپنے مکانات بھی بناتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید خود کہتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے تراشتے تھے پتھروں کو۔ اب اندازہ لگائیے ہاتھوں سے تراشنے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اتنے ہاتھ قوی اور طاقتور تھے کہ اس کی بنیاد پر وہ ہاتھوں سے تراشتے تھے، جیسے اوزار ہوتے ہیں، آلات ہوتے ہیں، اور آلات کے ذریعے سے پتھروں کو تراشا جاتا ہے، اس کو برابر سرابر کیا جاتا ہے، جوڑا جاتا ہے، یہ کام وہ اپنے ہاتھوں سے لیتے تھے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ہاتھوں سے تراشنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا فن ان کو آتا تھا جوڑنے کا اور بلڈنگوں کے بنانے کا، کہ ہاتھ سے گویا تراشے ہوئے چیزیں کیسی ہوتی تھیں، اس طرح سے ساری چیزیں، ساری ڈیزائننگ ان کی اتنی خوبصورت ہوتی تھی۔ بہرحال فن کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اتنے ماہر تھے تعمیرات کے اندر کہ پہاڑوں کو اتنا تراش تراش کر بنانے کا فن تھا کہ اس میں لائٹنگ کا انتظام خود بخود ہو رہا ہے، ہواؤں کا انتظام ہو رہا ہے، رہنے سہنے کے لیے وہ اس میں فرنیچر کا انتظام ہو رہا ہے، اور سب پہاڑ کے اندر ہو رہا ہے، ایک چیز بھی باہر سے نہیں لائی جا رہی، ایسے طریقے سے تراشتے تھے کہ ہوائیں آ رہی ہیں، ایسے طریقے سے اس کا فن استعمال کرتے تھے کہ روشنی خود بخود آ رہی ہے، اندھیرا نہیں ہے، آپ کے لیے بلب جلانا پڑتا ہے، وہ بلب نہیں جلاتے تھے، از خود روشنی آتی تھی، اس ڈھنگ سے اور اس انداز سے بناتے تھے۔ فرنیچر باہر سے لا کر اسپیشل بنانے کی ضرورت نہیں تھی، انہی چیزوں کو کرسیاں بنا رہے ہیں، سونے کے لیے پلنگ بنا رہے ہیں، بیڈ روم کے لیے آپ کے جتنی اور ضرورتیں ہیں اس کے وہ سامان مہیا کر رہے ہیں، ساری چیزیں پتھروں کے اندر ہیں۔ آپ نے اگر کہیں اس طرح کے اس چیزیں دیکھی ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا، ہم نے دیکھی، ایک چیز بھی اس کے اندر ضرورت نہیں پڑتی ہے باہر سے لا کر آباد کرنے کی، اس انداز سے لوگ بناتے تھے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اتنی صلاحیتیں ہم نے ان کو دی تھی تو وہ لوگ کتنی زیادہ بہترین چیزیں بناتے ہوں گے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اس قوم کے اندر وہی سرکشی پیدا ہو گئی. آدمی کے اندر جب کوئی کمال ہوتا ہے تو وہ کمال سر چڑھ جاتا ہے اور دماغ ٹھکانے نہیں رہتا. چنانچہ اس قوم کے اندر بھی گھمنڈ شروع ہو گیا, غرور پیدا ہو گیا اور اللہ عظیم کی نافرمانی اور بغاوت پر اتر آئے اور ایک اللہ کو ماننے کے بجائے سینکڑوں, جو جیسے عام طور پر آج کا طریقہ ہے, بہت سے معبودوں کو, جھوٹے معبودوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا. کچھ مدت تک وہ بھی صحیح رہے. جب حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر, ان کی قوم کے اوپر عذاب آیا تو وہ کچھ مدت تک وہ لوگ سب برابر رہے, لیکن جیسے جیسے دھیرے دھیرے زمانہ گزرتا گیا پھر ان کے اندر بھی وہی نحوست پیدا ہو گئی, شرک کی نحوست, کفر کی نحوست. اللہ نے ان کی اصلاح کے لیے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو, جو انہی کے قوم کے فرد تھے, ان کو بھیجا. انہوں نے بہت دیر سمجھایا, اس کے بعد انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ آپ ہم کو ثبوت لائیے کہ آپ پیغمبر برحق ہیں, سچے پیغمبر ہیں, اس کے لیے ثبوت مانگا. تو دیکھیے گا بعد میں آنے والی آیتوں میں ثبوت بھی پیش کیا ہے اور ایسا محیر العقول, حیران کن وہ پیش کیا, ثبوت پیش کیا ہے کہ آج تک دماغ حیران ہے اور کسی کی سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسے ثبوت انہوں نے اتنا زبردست پیش کیا ہے. یہ اللہ کی طرف سے نظام ہوتا ہے, جب قومیں ان چیزوں کو مانتی ہیں تو پھر وہ نجات پا جاتی ہیں, اور پھر ثبوت کے دیکھنے کے بعد بھی اگر نہیں مانتی ہیں تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. چنانچہ وہی ہوا کہ عذاب الہی آیا اور یہ قوم تہس نہس کر کے تباہ کر دی گئی. اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے. سبحان اللہ الحمد لله سبحان اللہ الحمد لله.